अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज़ शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। हमारे प्रोग्राम नशर हो रहा है रेडियो पर बराह रास्त मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तान और भारत में, और दुनिया भर में हमारे सुनने वालों के लिए इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। तो लीजिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान:
वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी को काबुल के दौरे की दावत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जली।
इंटरनेशनल न्यूज: अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर काबुल के दौरे की दावत दे दी है, और शिमाली कोरिया और स्वीडन के अहदेदारों के दरमियान स्टॉकहोम में मुज़ाकरात की बहाली। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ ने काबुल में सदर गनी और दीगर अफगानी आला हुकाम से मुलाकात की है। सदर गनी ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान के दौरे की दावत दी है। इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट।
अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी को अफगानिस्तान के दौरे की दावत दी है। अफगान सदर ने यह दावत पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ के जरिए दी, जिन्होंने हफ्ते को अफगान सदर से काबुल में मुलाकात की। अफगान सदर ने अपने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान के दौरे की दावत का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू करना है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ ने हफ्ते को काबुल के एक रोज़ा दौरे के दौरान अपने अफगान हम मनसब हनीफ अतमार समेत दीगर आला अहदेदारों से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान के आला अहदेदार ने एक ऐसे वक्त काबुल का दौरा किया जब गुज़श्ता माह के अवाखिर में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश करने के साथ ही पाकिस्तान के साथ नए सिरे से राब्तों को उस्तवार करने का भी पैगाम दिया था। गैर जानबदार हल्के इस ताज़ा पेशरफ्त को बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एक अच्छा शगुन करार देते हैं। सलामती के अमूर के सीनियर तजज़ियाकार तलत मसूद कहते हैं कि हालिया हफ्तों में काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान होने वाले आला सतह के राब्तों से दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फजा को बहाल करने में मदद मिलेगी। हफ्ते को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
जंजुआ साहब और पूरी हुकूमत की और फौज की हमारी ये कोशिश है कि अफगानिस्तान के हालात को बेहतर किया जाए और जहां तक मुमकिन हो सके उनसे तआवुन किया जाए और पॉलिसीज में हम आहंगी लाई जाए और जो बेएतमादी की फिजा है उसको खत्म किया जाए। तो ये मेरे ख्याल में इस पस मंजर में ये जनरल जंजुआ साहब गए हैं और यही कोशिश रहेगी कि उनके जो खदशात हैं वो भी दूर किए जाएं और ये बताया जाए कि हम अब पूरी तौर से और भरपूर तरीके से तआवुन करना चाह रहे हैं।
दूसरी तरफ खबरसा इदारे रॉयटर्स ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और उनसे मुंसलिक हकानी नेटवर्क के खिलाफ अभी तक मौसर इकदाम नहीं किए हैं। ट्रंप इंतजामिया के इस ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि अगरचे इस्लामाबाद वाशिंगटन के मुतालबात पर कार्रवाई करने के लिए आमादा दिखाई देता है, तहम ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान के इकदाम नाकाफी हैं। अगरचे अमरीकी ओहदेदार के बयान पर पाकिस्तान के किसी ओहदेदार का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, तहम इस्लामाबाद का मौकिफ रहा है कि वह हर किस्म के शिदत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और उसकी सरजमीन पर शिदत पसंदों के ऐसे ठिकाने मौजूद नहीं हैं जो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हों। तलत मसूद का कहना है कि अमरीकी ओहदेदारों के हालिया बयान इस बात की अक्कासी करते हैं कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान अब भी बाज़ मुआमलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं और उनके बकौल उन्हें दूर करने के लिए इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान पायदार राब्तों को जारी रखना जरूरी है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
उधर अमरीका के एक आला अहदेदार का कहना है कि अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली के मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। सीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम ने पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी का दिफा करते हुए हमारे प्रोग्राम जहां रंग में इजहार ख्याल किया, उसके इक्तबासात सवाल कर रही हैं बहजत जिलानी।
जन साहब, अमरीका की सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल हैं जोसेफ एल वोटल, उन्होंने अमरीकी कांग्रेस में शहादत देते हुए ये बात कही है कि अमरीका की नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के बावजूद इस्लामाबाद हुकूमत अभी भी इंतहा पसंद तालिबान ग्रुप की हिमायत करती है, अगरचे पाकिस्तान के मौकफ में तब्दीली के कुछ मुस्बत इशारे देखे जा सकते हैं। और पाकिस्तान हुकूमत के सेनेटर होने की हैसियत से आप ये बताइएगा कि अमरीका के तहफ़ुज़ात को दूर करने के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या मुस्बत कदम उठाए जा रहे हैं?
या देखिए, हम ये कहते हैं कि हम ये मिले जुले जज्बात के साथ इनके व्यू को लेते हैं। जहां ये कहते हैं पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के रवैये में थ्रू आउट मुस्बत रवैया रहा है और पाकिस्तान ने थ्रू आउट ये एफर्ट किया है कि मिलिटेंसी को खत्म किया है और एलाइज की मदद की, फ्रंट लाइन इतिहादी रहे। اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جہاں تک انتہا پسند طالبان کا تعلق ہے, دیکھیں آپ ان کو انتہا پسند کہہ لیں جو بھی کہیں, افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو گفتگو آپ بھی امریکہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ آپ ان کو لنک پیدا کریں. تو ہمیں ان کا آفس کھلوایا ہوا ہے, مریب کے اندر ان کے ڈائلاگ ہوئے ہیں اور ابھی بھی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. ایون جو پریزیڈنٹ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, تو ان کے ساتھ لنکیجز آپ رکھ کے ہی ان کو آگے چلائیں گے نا. تو اس لیے میرے خیال میں کہ امریکہ کو ضرور اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا چاہیے. یہ جو ہاکش اسٹیٹمنٹس ہیں, ویدر پریزیڈنٹ کی ہوں یا کسی سیکرٹری کی ہوں, آئی تھنک کہ یہ ان کالڈ فار ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کر رہا کہ وہ مدد کی جائے نیٹو فورسز کی.
اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان, امریکہ اور افغانستان کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ طالبان کو مذاکرات تک لایا جا سکے, اس میں پاکستان کس حد تک اپنا رول ادا کرے گا؟
یہ تو آف کورس افغانستان کی مرضی, امریکہ کی مرضی, پاکستان, ہم سب چاہتے ہیں, ایون چائنا اینڈ جو ریجنل کنٹریز ہیں, کہ یہاں امن آنا چاہیے. کوئی بھی پروپوزل امن کے لیے ہوگی, پاکستان اس کے فور فرنٹ میں ہوگا اور تعاون کرے گا انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق خودکش کار بمبار بظاہر ایک غیر ملکی کمپنی کو نشانہ بنانا چاہتا تھا, لیکن وہاں تک پہنچنے سے قبل ہی اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش کا کہنا ہے کہ ہلاک و زخمی ہونے والے تمام افراد عام شہری ہیں اور کمپنی کا کوئی غیر ملکی کارکن اس میں شامل نہیں. فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا کہ خودکش بمبار کا ہدف گلوبل سیکورٹی کمپنی G4S تھا. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. منگل کے روز ریکس ٹیلرسن کی فوری برطرفی کے بعد دنیا کے بہت سے ملک اپنی توجہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو پر مرکوز کر رہے ہیں, جو وزیر خارجہ کے طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا انتخاب ہیں. خواہ معاملہ ایران کا ہو, شمالی کوریا یا روس کا, تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پومپیو کا نظریہ ٹرمپ سے مطابقت رکھتا ہے, جو سفارتکاری کی نرم طاقت کی بجائے امریکی فوجی قوت کے حامی ہیں. سفارتی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے, تاہم شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کا امکان اب بھی باقی ہے. صدر کی جانب سے برطرف کیے جانے کے بعد اپنی الوداعی تقریر میں ریکس ٹیلرسن نے اس کا سہرا اپنے سر کرتے ہوئے کہا تھا, اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس بارے میں تقریباً سب کی توقعات میں اضافہ کیا کہ ڈی پی آر کے پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم شروع کی جائے. ان کے بعد آنے والے سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو خارجہ پالیسی کے متعدد امور پر سخت موقف کے حامل جانے جاتے ہیں. میں نے گزشتہ ہفتے یہ حقیقت بیان کی تھی کہ شمالی کوریا امریکہ کے لیے خطرہ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ سے کہیں زیادہ قریب ہے. یہ الفاظ تھے پومپیو کے. شمالی کوریا چین اور ایران کے بارے میں ان کے ماضی کے بیانات کی بنیاد پر زیادہ تر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ویسٹ پوائنٹ یونیورسٹی کے گریجویٹ پومپیو ممکنہ طور پر امریکہ کی فوجی طاقت پر زیادہ انحصار کریں گے اور ٹیلرسن کی نسبت بین الاقوامی معاہدوں کی کم حمایت کریں گے. اٹلانٹک کونسل کے ایریل کوہن کہتے ہیں,
آئی تھنک پومپیو از مور آف اے ہاک, ہی مور آف اے ٹرمپین, ہی از مور,
میرے خیال میں پومپیو زیادہ جا رہے ہیں, ٹرمپ جیسے نظریات رکھتے ہیں, اس نئی لہر کے زیادہ حامی ہیں جسے امریکی قوم پرستی کہا جا رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ممالک زیادہ قوم پرست ہوتے جا رہے ہیں. اگر سینٹ سے منظوری مل گئی تو پومپیو کو فوری طور پر دو بڑے امتحانوں کا سامنا ہوگا, ایک تو ٹرمپ اور شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے درمیان مجوزہ سربراہ میٹنگ, اور ایران کے جوہری معاہدے میں امریکی عزم کی تجدید کی آخری مدت. ڈیموکریٹک قانون سازوں اور سابق سفارتکاروں کا خیال ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے سے دست بردار ہو جائے گا, اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ کیم ٹرمپ میٹنگ کو خطرے میں ڈال دے گی. سابق معاون وزیر خارجہ تھامس کنٹری مین کہتے ہیں,
There is no way in the world that throwing out a valid agreement that is working would increase your negotiating leverage with North Korea.
دنیا میں ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ ایک ایسے معاہدے کو مسترد کر کے جو کام کر رہا ہے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات میں آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بلکہ اس کی وجہ سے شمالی کوریا کے لیڈر یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ کسی ایسے صدر کے ساتھ کسی معاہدے پر دستخط کیسے کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے کا ہر معاہدہ توڑ رہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پومپیو کو ٹرمپ کی تعریف اور احترام حاصل ہے اور یہ وزیر خارجہ کے طور پر ان کے کام میں مددگار ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی خفیہ ایجنسی ایف بی آئی کے سابق سربراہ اینڈریو مکیب کو ناقص کارکردگی پر اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کوکولی کی رپورٹ نخبت ملک پیش کرتی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے پر اپنا رد عمل ٹویٹر پر دیا۔ انہوں نے لکھا، اینڈریو مکابے کو نکال دیا گیا ہے۔ ایف بی آئی کے محنتی مرد اور خواتین کے لیے اور جمہوریت کے لیے آج ایک عظیم دن ہے۔ جیمز کومی ان کے لیے بہت مقدس تھے اور ان کے باس تھے۔ انہوں نے مکابے کو بد عملی سکھائی۔ ایف بی آئی میں اعلیٰ سطح پر بولے جانے والے جھوٹ اور بدعنوانی کی انہیں مکمل خبر تھی۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر پر کہے گئے الفاظ۔ ایک وقت تھا جب مکابے ایجنسی میں دوسرے اہم ترین شخص تھے، لیکن عہدے سے ہٹائے جانے پر انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ مئی 2017 میں جب صدر ٹرمپ نے روسی تحقیقات کے معاملے پر جیمز کومی کو عہدے سے برطرف کیا تھا، اس دوران وہ کچھ ایسی کارروائیوں کے چشم دید گواہ بنے جس کی بنیاد پر بعد میں انہیں بھی ادارے میں تنہا کر دیا گیا۔ جیمز کومی کی عہدے سے برطرفی کے بعد اٹارنی جنرل سیشنز کی جانب سے مکابے کو عبوری سربراہ بنایا گیا تھا۔ کومی کی برطرفی کے بعد ہونے والی کانگریشنل پیشی کے دوران مکابے نے اپنے سابق چیف کی تعریف کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں برتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میں ڈائریکٹر کومی کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کی قابلیت اور ان کی سالمیت کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مکابے نے جنوری میں ایف بی آئی کا عہدہ چھوڑا تھا اور وہ 18 مارچ کو ریٹائر ہونے والے تھے، جس کے بعد انہیں ریٹائرڈ ہونے پر تمام سہولیات دی جانی تھیں۔ تاہم اب جب انہیں اپنے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پینشن کا کچھ یا مکمل حصہ اس فیصلے سے متاثر ہوگا۔ مکابے نے ایف بی آئی میں 22 سال ملازمت کی، تاہم گزشتہ سال اگست میں کرسٹوفر رے، جو سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز سویڈن میں شمالی کوریا کی وزیر خارجہ ری یونگ ہو کے ساتھ مذاکرات بحال ہو رہے ہیں، جن کے دورے کے بارے میں کچھ عالمی مبصروں کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان اس سے ملاقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ میں سویڈن کے سفیر اولوف سکوگ نے کہا کہ ان کا ملک ان مذاکرات کی میزبانی کر کے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگیوں کو کم کرنے میں مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ سویڈن کے وزیر خارجہ ری اور اسٹیفن لوفوین نے جمعے کے روز اسٹاک ہوم میں مختصر ملاقات کی، لیکن سکوگ اور اسٹیفن لوفوین کے ترجمان نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ ان دونوں رہنماؤں نے کس بارے میں گفتگو کی۔ تاہم سکوگ نے مزید کہا کہ اسٹاک ہوم میں مذاکرات ایسی کسی ملاقات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد کریں گے، اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آیا سویڈن امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان کسی ملاقات کی میزبانی کرے گا تو انہوں نے اس پر کسی تبصرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف جزیرہ نما میں کشیدگی کم کرنے میں مدد کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیونگ یانگ کے جوہری پروگرام پر شمالی کوریا کے لیڈر کم یون ان کے ساتھ گفت و شنید کے لیے مئی کے آخر تک ملاقات کے اپنے منصوبے کی از سر نو توثیق کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے مسٹر ٹرمپ نے شمالی کوریا میں حالیہ پیش رفت کے حوالے سے محتاط خوش امیدی کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اپنے آئندہ کے مذاکرات کی تیاریوں کے بارے میں گفتگو کی اور اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری طور پر کسی بھی انداز سے عدم مسلح کرنے کے لیے صرف لفظی ہی نہیں بلکہ ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ تاہم شمالی کوریا نے ملاقات کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی مخصوص وقت یا مقام کا تعین کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے سینئر پریس سیکرٹری یون یانگ چان نے کہا کہ مون نے عہد کیا کہ جب وہ اپریل میں شمالی کوریا کے لیڈر سے ملاقات کریں گے تو وہ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہی اجلاس کے ایک کامیاب آغاز کے لیے ایک فضا تشکیل دیں گے۔ جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ مون نے جمعے کے روز فون پر جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے سے بھی بات کی، جنہوں نے شمالی کوریا اور جاپان کے درمیان مذاکرات کے امکان کی توقع کا اظہار کیا۔ آئندہ ہونے والے سربراہی اجلاس کے بارے میں جمعے کے روز واشنگٹن میں جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کے اعلی سطح کے سفارتکاروں نے بھی گفتگو کی۔ ہفتے کے روز شام کے لیے انسانی حقوق کے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ بدھ کے روز سے افرین میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق ترک جنگی طیاروں اور توپوں نے رات بھر افرین کے قصبے پر حملے کیے۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ انہیں مشرقی غوطہ اور افرین کے محصور علاقوں سے وسیع پیمانے پر انخلا پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ شام بھر میں عداوتوں کے خاتمے سے متعلق قرارداد 2401 پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اینٹونیو گوٹیرس سلامتی کونسل کی جانب سے 4 مارچ کو سلامتی کونسل کی جانب سے اس متفقہ فیصلے کی بات کر رہے تھے جو تشدد کم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور ان کے شراکت دار ان تمام لوگوں کو جنہیں مدد کی ضرورت ہے زندگی بچانے کی امداد فوری طور پر پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور میں تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام علاقوں میں انسانی ہمدردی کی امداد محفوظ اور بلا روک ٹوک پہنچانے کو یقینی بنائیں۔ روس میں اتوار کو صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ولادیمیر پوٹن کا آئندہ 6 سال کے لیے منتخب ہونا یقینی نظر آتا ہے۔ وہ اپنے منفرد انداز کی سیاست کی وجہ سے بہت سے روسیوں میں مقبول ہیں۔ 8 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن بہت سے لوگ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حقیقی سیاسی اپوزیشن کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب روس کی مغرب کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے اور برطانیہ نے اپنی سرزمین پر ایک ڈبل ایجنٹ کے قتل کا الزام ماسکو پر لگایا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی رپورٹ مبشر علی زیدی پیش کرتے ہیں۔
کرائمیا میں اس ہفتے انتخابی مہم کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ خطہ ہے جسے روس نے 2014 میں یوکرین سے چھین کر اپنا حصہ بنا لیا تھا اور عالمی سطح پر اس کی مذمت کی گئی تھی۔ پوٹن نے یہاں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو باور کرایا کہ روس میں شمولیت کا فیصلہ کرائمیا نے کیا تھا۔ آپ نے اپنے فیصلے سے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ حقیقی جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ یہ تھے روسی صدر پوٹن۔ حقیقی جمہوریت کی آزمائش اتوار کو صدارتی انتخاب میں دیکھنے کو ملے گی۔ پوٹن کے چاہنے والے ان کے دیوانے ہیں، ان میں کرائمیا کی ماریانا شنینا بھی شامل ہیں۔ ولادیمیر پوٹن ہمارے صدر ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں، ہم انتخاب میں ان کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ تھے پوٹن کی ایک حامی ماریانا شنینا کے الفاظ۔ لیکن پوٹن کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جمہوریت کی پیروڈی ہے، کیونکہ حقیقی حزب اختلاف کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے حامیوں میں سے ایک رومن شنگارکن ہیں۔ اگر پوٹن جیتے تو سیاست حقیقت سے گریز کی طرف سفر کرے گی، حکومت اپوزیشن پر اپنی گرفت مضبوط کرے گی، آئین تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ ریاست آمریت میں ڈھل جائے گی۔ یہ تھے اپوزیشن کے سپورٹر رومن شنگارکن کے الفاظ۔ پوٹن کے سب سے اہم حریف الیگزئی نیویلنی کو ایک مقدمے میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے الزامات کو جھوٹا قرار دے کر الیکشن کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ وائس آف امریکہ کو ماسکو کے کئی شہریوں نے بتایا کہ وہ اس اپیل پر ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ان میں رینارڈ روشیٹوویچ کلڈے یف شامل ہیں۔ یہ الیکشن نہیں، انتخابی عمل کا دھوکہ ہے۔ مساوی شرائط کے ساتھ حقیقی انتخاب کا کوئی وجود نہیں۔ یہ تھے کلڈے یف کے الفاظ۔ کچھ اسی طرح کی بات آئیگر یفگینیویچ یشماکوف نے کی۔ میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ کٹھ پتلیوں کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں۔ یہ تھے آئیگر یفگینیویچ یشماکوف کے الفاظ۔ رائے عامہ کے جائزوں سے لگتا ہے کہ پوٹن 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے، لیکن ان جائزوں کی تصدیق ممکن نہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوٹن کے قریب ترین حریف پاول گروڈینن کو 10% بھی ووٹ نہیں ملیں گے۔ ان دونوں سمیت کل 8 امیدوار میدان میں ہیں۔ یونیورسٹی آف کیل کے میتھیو وائمن کو معاملہ مشکوک دکھائی دیتا ہے۔
اگر
ان کا پیغام یہ ہے کہ کریملین روسی عوام کی آواز نہیں سننا چاہتا، تو پھر روسی عوام بھی ان کی بات نہیں سنیں گے۔ گروڈینن کی انتخابی مہم پہلے اچھی چل رہی تھی، لیکن پھر اچانک وہ پرائم ٹائم میں ٹیلی ویژن پر نظر آنا بند ہو گئے۔ یہ تھے یونیورسٹی آف کیل کے میتھیو وائمن کے الفاظ۔ کسی اور کی بجائے صرف پوٹن ٹیلی ویژن پر دکھائی دیتے ہیں جو چوتھی اور ممکنہ طور پر آخری بار صدر کا انتخاب جیت سکتے ہیں۔ میتھیو وائمن کا کہنا ہے کہ اس انتخاب کے بعد محلاتی سازشیں شروع ہو سکتی ہیں۔
In 6 years time, in theory, Putin has to stop being president again.
6 برسوں کے بعد پوٹن صدر نہیں بن سکیں گے. چنانچہ مرکزی مقام حاصل کرنے کے لیے حکومتی رہنماؤں میں کشمکش شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ پوٹن کی جانشینی کا معاملہ ایجنڈے میں سب سے اہم ہو جائے گا. یہ تھے میتھیو وائمین کے الفاظ. یوکرین سے شام اور سائبر جنگ تک پوٹن نے عالمی سیاست کو متاثر کیا ہے. کیا وہ اسی خطرناک راستے پر چلتے رہیں گے یا روس کو اس صورتحال سے باہر نکالیں گے جسے بہت سے لوگ نئی سرد جنگ قرار دے رہے ہیں؟ یہ فیصلہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہفتے کے روز روس نے کہا کہ وہ 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے. یہ جوابی کارروائی اس کے بعد ہو رہی ہے جب برطانیہ نے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی یولیا کو زہر دینے کے واقعے پر اس ہفتے کے شروع میں روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا. روس نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز کے اس کے اقدامات برطانیہ کے اشتعال انگیز اقدامات اور سالزبری کے واقعے پر بے بنیاد الزامات کا رد عمل ہیں. روس نے بھی اپنے ملک میں برطانوی کونسل کی سرگرمیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ کونسل ثقافتی اور تعلیمی مواقع سے متعلق ایک بین الاقوامی تنظیم ہے. روس نے برطانیہ کے لیے سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک کونسل خانہ کھولنے کا ایک اجازت نامہ بھی منسوخ کر دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں جو امریکی اور تائیوانی حکام کو ایک دوسرے کے ملکوں میں سفر کرنے اور اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو ایک ایسا اقدام ہے جس نے چین کو ناراض کر دیا ہے. صدر نے جمعے کو دیر گئے تائیوان کے سفری ایکٹ پر دستخط کیے. تائیوان کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز کہا کہ جزیرے کی خود مختار حکومت امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق اور روابط برقرار رکھنے کے لیے باہمی اعتماد اور باہمی مفاد کے اصولوں پر قائم رہے گی. ٹرمپ کی طرف سے قانون سازی پر دستخط کے بعد چین کے سفارت خانے نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اس سفری قانون کی شقیں ون چائنا اصول چین اور امریکہ کے تعلقات کی سیاسی اساس کی سنگین خلاف ورزی ہیں. اور آسکرز ایوارڈ دینے والے ادارے اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کے صدر کے بارے میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایات کی تفتیش ہو رہی ہے. اکیڈمی کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ اسے جان بیلی کے خلاف بدھ کے روز 3 شکایات موصول ہوئی تھیں. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، سنتے رہیے. پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل کرکٹ ٹورنامنٹ اب آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے. سیمی فائنل لاہور میں اور فائنل کراچی میں ہوگا. ٹیموں میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کی شمولیت کے معاملات حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے ہیں. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب ٹیموں کی توجہ پلے آف میچز پر مرکوز ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ ہفتے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز اور فائنل میچ کے لیے ان ٹیموں میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان آنے پر آمادہ کرنے پر بھی لگی ہوئی ہے. ان ٹیموں میں متعدد غیر ملکی کھلاڑی شامل ہیں جن میں سے بعض نے پاکستان جا کر کھیلنے سے معذرت کر لی ہے، جبکہ چند ایک ابھی اس بارے میں کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے ہیں. تاہم پشاور زلمی کی ٹیم کے سبھی غیر ملکی کھلاڑیوں کے پاکستان آنے کی یقین دہانی اس فرنچائز کے مالک جاوید آفریدی نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کی ہے. پی ایس ایل کی اس دفاعی چیمپئن ٹیم میں ڈیرن سمی، لائم ڈاسن، کرس جارڈن اور ڈوین سمتھ شامل ہیں. پہلے مرحلے میں پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست آنے والی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ میں شامل انگلینڈ کے کھلاڑی سمت پٹیل، نیوزی لینڈ کے لیو کرونکی، جنوبی افریقہ کے جے پی ڈومنی اور ویسٹ انڈین کرکٹر سیمیول بدری کی طرف سے پاکستان جا کر کھیلنے پر آمادگی کا بتایا گیا ہے، جبکہ ایلیکس ہیلز، سٹیون فن اور سیم بلنکس یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل کیون پیٹرسن اور رائلی روسو پاکستان نہ آنے کا اعلان کر چکے ہیں. کراچی کنگز میں شامل انگلش کرکٹر مورگن نے سیزن میں مسلسل مصروفیت کے بعد کچھ وقت آرام کرنے کے اپنے فیصلے کو پاکستان نہ جانے کی وجہ بتایا ہے. تاہم اس ٹیم کے دیگر غیر ملکی کھلاڑی بشمول روی بوپارا، کولن انکرم، جو ڈینلی، ٹائمل ملز اور لینڈل سمنز کے پاکستان آنے کا بتایا گیا ہے. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بین الاقوامی کرکٹ ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلنے سے گریزاں رہی ہیں اور اسی بنا پر پاکستان کو اکثر سیریز کی میزبانی متبادل مقام یعنی متحدہ عرب امارات میں کرنی پڑی ہے. پی ایس ایل 3 کے دو سیمی فائنلز 20 اور 21 مارچ کو لاہور میں کھیلے جائیں گے، جبکہ فائنل 25 مارچ کو کراچی میں ہوگا. ان میچوں کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے اور حکام پاکستان آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروا چکے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
प्रोग्राम है आपकी सेहत, बेहद हाजिर खिदमत है। आज आपकी सेहत में हम एक बहुत अहम मसले पर बात कर रहे हैं। आपने मेडिटेरियन डाइट का नाम और इसके फवायद के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में अब तक बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। लेकिन अब एक नई तहकीक से कुछ और भी पता चला है कि इस खुराक का एक हिस्सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मुमकिन है याददाश्त और हाफ़िज़े को भी महफूज कर सके। फिलाडेल्फिया की टेंपल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने बताया है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सीखने की सलाहियत और याददाश्त की हिफाजत करता है और दिमाग में उन मादों को बनने से रोकता है जो अल्जाइमर्स या फिर निस्यान की बीमारी का बायस बनते हैं। तहकीक करने वाले बताते हैं कि ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल सूजन को कम करता है और एक ऐसा अमल शुरू करता है जिससे दिमाग के अंदर जमा होने वाले ऐसे जहरीले मादों का इखराज होने लगता है जो बाद अज़ां निस्यान या भूलने की बीमारी का सबब बन सकते हैं। उन्होंने इसका तजुर्बा चूहों में किया तो उन मादों की सतह में नुमाया कमी देखी गई जो निस्यान की वजह बनते हैं, और ये तफसील बताई है सीनियर तहकीकार डोमिनिको प्राटिको ने। इस तहकीक में रिसर्चर्स ने चूहों में अल्जाइमर्स या निस्यान की बीमारी की 3 अलामतों का जायज़ा लिया। इनमें याददाश्त की कमी, एमिलॉयड प्लैक और दिमाग के अंदर आसाबी उलझन शामिल थीं। इन चूहों को 2 ग्रुप्स में रखा गया। एक ग्रुप को ऐसी खुराक दी गई जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की ज़्यादा मकदार शामिल थी, जबकि दूसरे ग्रुप में शामिल चूहों को आम खुराक पर ही रखा गया। चूहों को ऑलिव ऑयल उस वक्त दिया गया जब उनकी उम्र सिर्फ 6 माह थी और अभी उनमें अल्जाइमर्स की कोई अलामत मौजूद ही नहीं थी। दोनों ग्रुपों में शामिल चूहों की ज़ाहरी हैसियत में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। 9 माह और 12 माह की उम्र में जब याददाश्त के हवाले से उनके टेस्ट लिए गए तो ऑलिव ऑयल वाली खुराक खाने वाले चूहों की कारकर्दगी उन चूहों से कहीं बेहतर थी जिनको आम खुराक दी गई। चूहों के दिमाग के टिश्यूज़ का मुताला किया गया तो उनमें भी काफ़ी फ़र्क नज़र आया। सीनियर तहकीकार प्राटिको कहते हैं कि एक वाज़ह फ़र्क दिमागी खलियों में बेहतर रब्त का था जो ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल का नतीजा था। फिर ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल वाली खुराक खाने वाले चूहों के दिमागी असाब ज़्यादा फाल हो गए जो बाद में याददाश्त को महफूज रखने में मदद देते हैं। और अब तहकीक करने वाले इस बात की मनसूबा बंदी कर रहे हैं कि 12 माह की उम्र वाले चूहों में ऑलिव ऑयल खुराक के इस्तेमाल के असरात देखे जाएं जब उनमें याददाश्त की कमी की अलामतें नज़र आने लगें। प्राटिको कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि जब निस्यान का आर्जा रखने वाले मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो बीमारी की इब्तदा हो चुकी होती है, और ज़्यादा उम्र में तहकीक का मकसद इस बात का पता लगाना है कि आया ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल की मदद से बीमारी को रोका या कम किया जा सकता है। इस तहकीकी जायजे को 21 जून के एनल्स ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल न्यूरोलॉजी के शुमारे में शाया किया गया। अगले प्रोग्राम में कुछ और मालूमात लिए हाजिर होंगी। बैजे जिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
पाकिस्तान
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर
आपके काम आ जाए.
Great idea.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज पर.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन. हमारी वेबसाइट है urduvoa.com.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से खबरों का एक और बुलेटिन. मैं हूं यास्मीन जमील. ملک کے دوسرے حصوں کی طرح خیبر پختونخوا صوبے میں کل عدم جماعت الدعویٰ کے دفاتر اور دیگر سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی حکومت نے کل عدم جماعت الدعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے دفاتر سمیت تمام دیگر امور کا انتظام سنبھالنا شروع کر دیا ہے. ہفتے کو پولیس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ان تنظیموں کی پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، مانسیرا، ہری پور، ایبٹ آباد اور بعض دیگر شہروں میں دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے. تنظیم کے مقامی کارکنان نے اس بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے. حکام نے فلاحی انسانیت کی زیر تخت چلنے والی ایمبولنسز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تاہم ہفتے کو دوپہر تک پشاور میں جماعت دعویٰ کی مرکزی مسجد کھلی تھی جہاں نمازیوں کی آمد رفت کا سلسلہ جاری تھا اور وہاں اسی تنظیم کے مسلح محافظ مامور تھے. بتایا جاتا ہے کہ اس کاروائی کی ہدایت وفاقی حکومت کی طرف سے کی گئی تھی جس نے ملک میں ایسی تمام تنظیموں اور افراد کے خلاف کاروائی کا آغاز کرنے کا کہا تھا جو اقوام متحدہ کی طرف سے تعزیرات کے زد میں ہیں. اس سے پہلے گزشتہ ماہ ہی پنجاب میں بھی جماعت الدعویٰ اور فلاحی انسانیت کے زیر انتظام چلنے والے مدارس اور ڈسپنسریوں کا انتظام حکام نے محکمہ اوقاف کی سپرد کر دیا تھا. جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے اس حکومتی اقدام کے خلاف عدالت عالیہ سے بھی رجوع کر رکھا ہے اور ان کا موقف ہے کہ جس قانون کے تحت حکومت یہ کاروائیاں کر رہی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی حقوق کے خلاف ہے. حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی برادری کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں ان کلدم تنظیموں اور افراد کے خلاف مناسب کاروائیاں نہ کرنے کی وجہ سے دباؤ میں اضافہ ہوا جس پر اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں عائد کی جا چکی ہے. گزشتہ ماہ ہی صدر پاکستان نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 کی ایک شیک میں ترمیم کر کے تشکیل دیے گئے آرڈیننس پر دستخط کیے تھے اور ان تنظیموں کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئی. حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی بیرونی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنی مفاد میں ایسی تنظیموں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
کراچی میں پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکام سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر کراچی شہر کے پانی اور کچرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سندھ میں پانی کی ابتر صورتحال پر زیر سماعت کیس کی سماعت کی. دوران سماعت پانی کے مسئلے پر قائم عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ واٹر کمیشن کی رپورٹ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. وفاقی حکومت فنڈز دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود صوبے میں پانی کی صورتحال ابتر ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹ کے مطالعے کے بعد ہمارے سامنے بڑی بھیانک تصویر آ رہی ہے. چیف سیکرٹری سندھ نے عدالت کو بتایا کہ مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے. سپریم کورٹ اور واٹر کمیشن کی کارروائی کے بعد بہتری آ رہی ہے. دوران سماعت بینچ نے میئر کراچی وسیم اختر سے کراچی میں گندگی کے ڈھیر اور صفائی کی ناقص صورتحال کے بارے میں استفسار کیا، جس پر وسیم اختر نے کہا کہ صفائی ستھرائی سے متعلق تمام اختیارات حکومت سندھ کے پاس ہیں. سپریم کورٹ صفائی کے لیے قائم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو بلدیاتی اداروں کو دینے کا حکم دے چکی لیکن صوبائی حکومت عمل نہیں کر رہی. اس متعلق پیٹیشن ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے.
کچرا نظر نہ آئے، آج بہت برہم تھے چیف جسٹس صاحب کہ اتنا کچرا اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ 14 سے بنا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، پیسے کہاں جا رہے ہیں. تو اب واٹر کمیشن پہ کے پاس بھیجا ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ کیس. لیٹس سی واٹر کمیشن کیا ڈیسائڈ کرتا ہے. کہ یہ ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے۔
دوران سماعت چیف سیکرٹری سندھ نے اعتراف کیا کہ شہر میں 4 سے 5 ہزار ٹن کچرا اٹھایا نہیں جا رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں کچرا اٹھانے کا کام بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے اور یہ نظام کمپیوٹرائزڈ بھی کیا گیا ہے۔ نظام میں بہتری کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کراچی کے 6 اضلاع میں سے 4 میں کچرا اٹھانے کا کام آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا کہ تمام ادارے اپنے وسائل سے کراچی کو صاف کرنے کے لیے انتظامات کریں اور 1 ہفتے میں شہر کو کچرے سے صاف کیا جائے۔ عدالت نے مزید کہا کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرنی ہوگی۔ مشترکہ کاوشوں سے کراچی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی تحلیل سے متعلق کیس پانی سے متعلق عدالتی کمیشن کو بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے۔ کراچی میں روزانہ تقریباً 15,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، لیکن حکومتی ادارے اس کا صرف آدھا ہی اٹھا پاتے ہیں۔ باقی کچرا شہر کے گلی محلوں، چوراہوں اور ندی نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے شہر میں ماحولیاتی آلودگی کی شرح میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے کراچی کے میئر وسیم اختر کے درمیان اختیارات کی رسہ کشی کے باعث شہر کا یہ اہم مسئلہ اب تک حل نہیں ہو پایا، جس کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ہفتے کے روز شام کے لیے انسانی حقوق کے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ بدھ کے روز سے افرین میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق ترک جنگی طیاروں اور توپوں نے رات بھر افرین کے قصبے پر حملے کیے۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ انہیں مشرقی غوطہ اور افرین کے محصور علاقوں سے وسیع پیمانے پر انخلا پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ شام بھر میں عداوتوں کے خاتمے سے متعلق قرارداد 2401 پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایسے میں جب شام کا تنازع 8ویں سال میں داخل ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے شام نے ڈوما شہر میں 6 روز سے قائم رہنے والی فائر بندی کو سراہا ہے، مگر شام کے دیگر حصوں میں تشدد میں اضافے سے خبردار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مریامہ ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
خبر رساں ایجنسی رائٹر کے جنگ کے ایک مبصر کے مطابق مشرقی غوطہ میں فضائی حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک بریفنگ میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ دوما میں 6 روز سے موجود فائر بندی برقرار رہے گی، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ دیگر مقامات پر تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سٹیفن دمستورا کے الفاظ، فائر بندی مؤثر رہی ہے اور دوما میں جیش الاسلام اس پر عمل پیرا ہے، مگر اس سے آگے نہیں۔ یہ مشرقی غوطہ کا صرف ایک حصہ ہے، یہ باقی مادہ مشرقی غوطہ یا کسی اور مقام پر نظر نہیں آتی اور یہ انتہائی نازک ہے۔ مشرقی غوطہ میں شامی فوجی 3 ہفتوں سے حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں میں اطلاعات کے مطابق 1300 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سٹیفن دی مستورا کے الفاظ،
باٹم لائن ان آل دس، ٹو مینی سیویلینز آر سفرنگ، ٹو مینی ہیو ڈائیڈ۔
قصہ مختصر کہ اس سب میں بے شمار سویلینز کو مصائب کا سامنا ہے، اس علاقے میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اول مجھے کہنے دیجئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گزشتہ چند روز میں دوما میں ہونے والی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ قرارداد 2401 پر عمل درآمد میں پیش رفت ہو سکے۔ شام کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی فائر بندی سے متعلق قرارداد 2401 پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور اپنے بعض سویلینز کی مشکلات کے لیے وہ بین الاقوامی برادری کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اقوام متحدہ میں عرب جمہوریہ شام کے مستقل مندوب بشار جعفری کہتے ہیں، اوچا سمیت اقوام متحدہ کے اداروں اور دیگر ممالک کی حکومتوں نے جو سویلینز کی قسمت پر افسوس کر رہی ہیں ان کے مصائب ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس ہفتے واشنگٹن کے ہولوکاسٹ میوزیم میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے سیکیورٹی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے شام میں ہونے والی کاروائیوں کو بدترین جبر و تشدد قرار دیا۔ اسد حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو بلا امتیاز ایذائیں دی ہیں، بھوکا رکھا ہے، آبرو ریزی کی ہے اور ان کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اس نے ہسپتالوں اور سکولوں کو نشانہ بنایا ہے اور لا تعداد شامیوں کو گرفتار، اغوا یا غائب کیا ہے۔ شام کے واقعات کے بارے میں غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کی سونیا خوش کہتی ہیں کہ یہ المناک ہیں۔
So you have children who haven't seen the sun in more than 3 weeks because
ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3 हफ्तों से सूरज नहीं देखा क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए तारीक और सीले तहखानों में छुपे हैं. वो बावर करवाती हैं कि गुज़श्ता बरस मरने वाले बच्चों की तादाद तनाज़ा शुरू होने के बाद इससे पहले किसी एक साल की तादाद से ज़्यादा है. मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन.
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عنقریب واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں. امریکہ اس دورے کو خاص ہی اہمیت دے رہا ہے اور ان کے شاندار استقبال کی تیاری کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ نخبت ملک پیش کرتی ہیں.
محمد بن سلمان ایک نئے سعودی عرب کا تصور لے کر واشنگٹن پہنچ رہے ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ ان کی اس عکاسی کو سننے کے لیے بہت سے افراد موجود ہوں گے. صدر ٹرمپ کی جانب سے حریف شیعہ اکثریتی ملک ایران کے مقابلے میں سنی اکثریتی ملک سعودی عرب کا امریکہ نے بہت ساتھ دیا ہے اور ولی عہد جو ایم بی ایس کے نام سے جانے جاتے ہیں اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نیوز چینل سی بی ایس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ایران کے سربراہ کو ہٹلر سے مشابہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو ہم بھی بنائیں گے. اس اعلان سے مئی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کی ڈیڈ لائن سے پہلے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے. عرب نیوز سے منسلک فہد نذیر کہتے ہیں انہیں ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے پر کچھ تحفظات ہیں لیکن جب تک یہ بات یقینی ہے کہ ایران جوہری بم نہیں بنا رہا سعودی عرب نے اس معاہدے کا ساتھ دیا ہے لیکن اگر اب ایسا کچھ ہوا تو یہ بہت اہم بات ہوگی. ایم بی ایس نے سعودی عرب میں کئی سماجی تبدیلیاں کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب وہاں خواتین گاڑی چلا سکتی ہیں اور فٹ بال کا میچ دیکھنے اسٹیڈیم بھی جا سکتی ہیں. ان کے منصوبوں میں سعودی عرب کو ایک ماڈرن ملک بنانا اور اس کی معیشت کو مزید پائیدار اور جدید بنانا شامل ہے. تاہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں لانے کے منصوبے میں ایم بی ایس کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. نومبر میں 200 کے قریب سعودی حکام اور کاروباری افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. ایم بی ایس کا کہنا تھا کہ یہ بدعنوانی کے خلاف ایک کوشش ہے مگر کئی لوگوں نے اس اقدام کو ایم بی ایس کی جانب سے اپنے حریفوں کو ختم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا تھا. کنگز کالج لندن سے منسلک آندریس کریگ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ملک میں سرمایہ کار آئیں لیکن اگر آپ سرمایہ کار ہیں تو آپ سعودی عرب کیوں جائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے اور ریاست کبھی بھی آپ کا مالی سرمایہ اور جائیداد ضبط کر سکتی ہے. ایم بی ایس یمن میں شروع ہونے والی نئی جنگ کے معاملے پر بھی تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں. یمن میں امریکی حمایت یافتہ سعودی افواج ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے لڑ رہی ہیں. نخبت ملک, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیاں 13 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں اور کاکسز بازار میں ان کی میزبانی کرنے والے بنگلہ دیشیوں کی امداد کے لیے 950 ملین ڈالرز کی اپیل کر رہی ہیں. یہ رقم بنیادی انسانی ضروریات سمیت زندگی بچانے والی امدادی کاروائیوں کے لیے استعمال ہوگی. لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل.
تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین کاکسز بازار میں بنائے گئے گندے اور ضرورت سے کہیں زیادہ گنجان آباد کیمپوں میں مقیم ہیں. میانمار میں تشدد اور اظہار رسانی سے بھاگ کر 670,000 سے زیادہ روہنگیا گزشتہ سال اگست سے یہاں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں جبکہ 2 لاکھ کے قریب پناہ گزین پہلے سے ہی یہاں آباد ہیں. ان سمیت 330,000 بنگلہ دیشیوں کو زندگی بچانے والی امداد, صاف پانی, چھت اور طبی امداد کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کو, جن میں سے نصف تعداد بچوں پر مشتمل ہے, مونسون کی بارشوں اور دیگر سمندری طوفانوں کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے اور سیلابوں کے خطرات کا سامنا ہے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرانڈی کہتے ہیں کہ موجودہ ہنگامی ضروریات کے تباہ کن حالات کو کم کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. امدادی ادارے پہلے سے ہی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عارضی چھت بھی مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گرانڈی کا کہنا ہے,
It's about developing 500 acres of land that have been additional land that has been
اس کے معنی ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے 500 ایکڑ مزید رقبے کو رہائش کے قابل بنانا, جس میں سڑکیں اور پل تعمیر کرنا اور سب سے زیادہ زد پر آئے ہوئے لوگوں کو یہاں آباد کرنا ہے. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم IOM کے ڈائریکٹر جنرل ولیم سوئنگ کا کہنا ہے کہ میانمار سے اتنی بڑی تعداد میں آنے والے پناہ گزینوں کی وجہ سے قدرتی آفات کے خطرات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سوئنگ کا کہنا ہے،
فار ایگزامپل دی ریالٹی دیٹ اپروکسیمیٹلی 10 ایکرز آف فارسٹ ریزرو،
مثال کے طور پر کھانا پکانے کے لیے ایندھن کی ضروریات کو پورا کرنے کی وجہ سے تقریباً ہر روز 10 ایکڑ رقبے پر موجود جنگلات کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کی دیگر قربانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تمام نہیں تو اس کے کم از کم کچھ جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے۔ سوئنگ کہتے ہیں کہ IOM اور اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیاں ایک مشترکہ منصوبے کے تحت پناہ گزینوں کو متبادل ایندھن کے لیے مایا پیٹرولیم گیس فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پناہ گزینوں کو کام کے عوض رقم بھی مہیا کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار میا سیپو کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی ایک ترجیح پناہ گزینوں کو زندگی بخش کاروائیوں میں ملوث کرنا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ میزبان بنگلہ دیشیوں پر بھی توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن پوسٹ کی اس خبر کو مسترد کر دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز نے سماجی میڈیا پر پیغام جاری کیا کہ میک ماسٹر کو سپردوش کرنے سے متعلق رپورٹس درست نہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ مبشر علی زیدی پیش کرتے ہیں۔
واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ اعلی سطح پر تبدیلیاں کرنے والی ہے اور میک ماسٹر کی یہ سبکدوشی اس کا حصہ ہے۔ سارا سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور میک ماسٹر کے درمیان عمدہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور قومی سلامتی کونسل میں تبدیلیاں نہیں کی جا رہی، لیکن اتفاق سے گزشتہ روز ہی سارا سینڈرز نے کہا تھا کہ تبدیلی کسی بھی وقت ممکن ہے۔
As you move through an administration, you have different priorities.
جب آپ انتظامی امور دیکھتے ہیں تو آپ کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں، ان پر آپ کی توجہ ہوتی ہے، مختلف لوگ ان کوششوں اور ترجیحات پر توجہ دیتے ہیں، چنانچہ آپ کو وقت کے ساتھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ صدر ٹرمپ پرعزم ہیں کہ وہ مناسب وقت پر اور مناسب مقام پر مناسب ترین لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ۔ میک ماسٹر کو ہٹانے سے متعلق خبر 2 دن پہلے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی اچانک برخاستگی کے بعد سامنے آئی ہے۔ اگر صدر ٹرمپ ایسا کر گزرے تو میک ماسٹر سبکدوش کیے جانے والے قومی سلامتی کے دوسرے مشیر ہوں گے۔ ان سے پہلے مائیکل فلن قومی سلامتی کے مشیر تھے۔ انہیں عہدہ سنبھالنے کے چند ہی ہفتوں بعد روسیوں سے تعلقات چھپانے پر فارغ کر دیا گیا تھا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا میں اختتام ہفتہ منعقد ہونے والے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے سربراہی اجلاس کے موقع پر سرگرم کارکن کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین کی آمد پر مظاہروں کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ طویل عرصے سے چلے آ رہے کمبوڈیا کے لیڈر نے دھمکی دی ہے کہ وہ ہر اس شخص کو سزا دیں گے جو اجلاس میں ان کی آمد پر احتجاج کرے گا۔ اس بارے میں فیل مرسر کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل پیش کرتے ہیں۔
کمبوڈیا میں پابندی کی زد میں آنے والی حزب اختلاف کے تقریباً 1000 حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اواخر ہفتہ وزیر اعظم ہن سین کے دورہ آسٹریلیا کے موقع پر مظاہرہ کریں گے۔ آسیان کا اجلاس سڈنی میں منعقد ہو رہا ہے اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ کمبوڈیا کے لیڈر کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کے باوجود احتجاج کریں گے۔ ہن سین نے دھمکی دی ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کا، جو ان کا پتلا جلائیں گے، گھر تک پیچھا کریں گے اور انہیں سزا دیں گے۔ وزیر اعظم سین کا کہنا تھا،
If you have the right to burn me, we have our right to beat you up.
اگر مجھے جلانا آپ کا حق ہے تو ہمارے پاس یہ حق ہے کہ آپ کو مارا پیٹا جائے، میں گھر تک ان کا پیچھا کروں گا اور جا دبوچوں گا۔ حکمران جماعت کمبوڈیا پیپلز پارٹی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 3000 کی تعداد میں ایک مخالف ریلی نکالیں گے جو کہ صدر سین کی حمایت میں ہوگی۔ صدر سین کے ناقدین ان پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مخالفت کرنے پر تشدد اور اظہار رسانی آئندہ سال ملک میں ہونے والے انتخابات سے جڑی ہوئی ہے۔ سیاسی انتقام سے بھاگ کر آنے والے جیمی نیام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سین کو آسٹریلیا میں داخلے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ نیام کہتے ہیں،
He should not be welcome to this beautiful country. He got a lot of blood in his hand. I think he's a dictator.
انہیں اس خوبصورت ملک میں خوش آمدید نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے ہاتھوں پر بہت سا خون لگا ہوا ہے، میرے نزدیک وہ ایک عامر ہیں، ہم ہن سین کو جانتے ہیں، وہ تقریباً گزشتہ 40 برس سے اقتدار میں ہیں اور انہوں نے آہنی ہاتھوں سے ملک پر حکمرانی کی ہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم گیرتھ ایونز کا کہنا ہے کہ ہن سین کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف بین الاقوامی برادری کا رد عمل ناممکن ہونے کی حد تک کمزور ہے۔ ایک اور عالمی لیڈر میامار کی آنگ سان سوچی کی بھی آسٹریلیا آمد متوقع ہے۔ سوچی کو روہنگیا مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم پر زبان بند رکھنے کی وجہ سے سخت عالمی تنقید کا سامنا ہے۔ میامار کی ریاست راخائن سے روہنگیا افراد کے بڑی تعداد میں مجبوراً فرار ہونے کے بعد عالمی سطح پر وہ پہلی مرتبہ نظر آئیں گی۔ فلپائن کے صدر ڈیوٹرٹے، جنہیں منشیات فروشوں کے خلاف تشدد اختیار کرنے کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم ہن سین کی جانب سے مظاہرین کو دی جانے والی دھمکیوں پر آسٹریلیا نے براہ راست تو کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تشدد یا تشدد کرنے کی دھمکی دینا آسٹریلیا میں ناقابل قبول ہے۔ آسیان کے 10 ارکان ہیں اور آسٹریلیا پہلی مرتبہ اس تنظیم کے سربراہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ تجارت اور سیکیورٹی جیسے موضوعات اجلاس پر چھائے رہیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز سویڈن میں شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو کے ساتھ مذاکرات بحال ہو رہی ہیں، جن کے دورے کے بارے میں کچھ عالمی مبصروں کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ میں سویڈن کے سفیر اولوف سکوگ نے کہا کہ ان کا ملک ان مذاکرات کی میزبانی کر کے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگیوں کو کم کرنے میں مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیانگ یانگ کے جوہری پروگرام پر شمالی کوریا کے لیڈر کم یان اون کے ساتھ گفت و شنید کے لیے مئی کے آخر تک ملاقات کے اپنے منصوبے کی اثر نو توثیق کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے مسٹر ٹرمپ نے شمالی کوریا میں حالیہ پیش رفت کے حوالے سے محتاط خوش امیدی کا اظہار کیا۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشن نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ ایف بی آئی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو میک کیب کو فوری طور پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر لکھا کہ مسٹر اینڈریو میک کیب کو برطرف کیا جاتا ہے۔ ہفتے کے روز روس نے کہا کہ وہ 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے۔ یہ جوابی کارروائی اس کے بعد ہو رہی ہے جب برطانیہ نے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی یوریا کو زہر دینے کے واقعے پر اس ہفتے کے شروع میں روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ روس نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز کے اس کے اقدامات برطانیہ کے اشتعال انگیز اقدامات اور سالزبری کے واقعے پر بے بنیاد الزامات کا رد عمل ہیں۔ روس نے بھی اپنے ملک میں برطانوی کونسل کی سرگرمیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کونسل ثقافتی اور تعلیمی مواقع سے متعلق ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ روس نے برطانیہ کے لیے سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک قونصل خانہ کھولنے کا ایک اجازت نامہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں جو امریکی اور تائیوانی حکام ایک دوسرے کے ملکوں میں سفر کرنے اور اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو ایک ایسا اقدام ہے جس نے چین کو ناراض کر دیا ہے۔ صدر نے جمعے کو دیر گئے تائیوان کے سفری ایکٹ پر دستخط کیے۔ تائیوان کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز کہا کہ جزیرے کی خود مختار حکومت امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق اور روابط برقرار رکھنے کے لیے باہمی اعتماد اور باہمی مفاد کے اصولوں پر قائم رہے گی۔ چین کا کہنا ہے کہ تائیوان ٹریول ایکٹ امریکہ کے ان وعدوں کی بھی خلاف ورزی ہے جو اس نے 1979 میں تائپے کے بجائے بیجنگ کے ساتھ واشنگٹن کے سفارتی تعلقات قائم کرتے ہوئے کیے تھے کہ وہ تائیوان کے ساتھ براہ راست سرکاری روابط نہیں رکھے گا۔ اور آسکرز ایوارڈ دینے والے ادارے اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کے صدر کے بارے میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایات کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اکیڈمی کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ اسے جان بیلی کے خلاف بدھ کے روز 3 شکایات موصول ہوئی تھیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان نے دنیا میں جینا سیکھا تو سب سے پہلے لکڑی کا استعمال سیکھا، اور عمر کے آخری حصے میں تو لکڑی اس کا بہترین سہارا بنی۔ مگر دور بدلا، زمانے کے تقاضے بدلے، ڈیجیٹل دور میں لکڑی کا عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لکڑی تو پانی ہو یا برقی رو یا شعائیں سب کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ مگر اب امریکی ریاست میریلینڈ میں یونیورسٹی آف میریلینڈ کے سائنسدانوں نے اس آسان اور سستے قدرتی وسیلے یعنی لکڑی کو برقی ڈیوائسز میں کام میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قدرت نے لکڑی میں خاصیت رکھی ہے اور اس میں وہ کالم یا وہ راستے ہیں جو زمین سے پانی درخت کی چوٹی تک پہنچاتے ہیں، اور انہی کو کام میں لا کر جدید الیکٹرانک ڈیوائسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چاؤجی چین یونیورسٹی آف میریلینڈ میں وزٹنگ اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں
The nature made China in work can enable us to just
لکڑی میں قدرتی طور پر جو چینل بنے ہیں ان کے ذریعے ہم برقی مواد دور اندر تک لے جا سکتے ہیں، خواہ الیکٹروڈ کا سائز کچھ بھی ہو۔ لکڑی کے جس حصے پر کاربن ہو اس میں سے الیکٹران بڑی تیزی سے گزر سکتے ہیں۔ چین کاربن والی لکڑی کو برقی رو محفوظ کرنے کے سپر کیپیسٹرز بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے بجلی سے چلنے والی کاروں میں توانائی کا استعمال آسان ہو جائے گا، بریک لگانا آسان ہو جائے گا۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ محققین نے کاربن والی لکڑی کو بہت سے ایسے مسائل کو حل کرنے میں مددگار پایا ہے جو لیتھیم دھات سے بنی بیٹریوں کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم لکڑی کے الیکٹروڈز کو لیتھیم کے سیال میں بھگونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چین کہتے ہیں مسامدار لکڑی کے استعمال سے ہم لیتھیم دھات کو ان مسام میں بھر سکتے ہیں اور اسے سائنسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لکڑی کا یہ استعمال مستقبل میں الیکٹرانک کے سامان کی قیمتیں بہت حد تک کم کر دے گا، کیونکہ لکڑی سستی بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش کا قلاقمہ کرنے کے لیے عراقی مسلح افواج شامی ڈیموکریٹک فورسز اور عالمی اتحاد کی کوششوں سے داعش کو عراق میں شکست دی جا چکی ہے، اور تقریباً ایسا ہی شام میں ہوا ہے۔ اس کے خود اعلان کردہ دارالحکومتوں کا سقوط ہو چکا ہے اور اس کی جعلی خلافت کا اب وجود باقی نہیں رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے اس گروپ اور اس کا شیطانی نظریہ عالمی برادری کے لیے اب مزید خطرہ نہیں رہا۔ گشتی سفیر اور دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے سے متعلق رابطہ کار ناتھن سیلز نے کہا کہ داعش کو شکست دینے کے لیے نئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو متحرک کرنے کے بارے میں حال ہی میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں کہا کہ ہم جبکہ داعش کو میدان جنگ میں شکست دے رہے ہیں، اس گروپ نے ہماری کامیابی سے خود کو ہم آہنگ کر لیا ہے۔ یہ جنگ کسی طور بھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ محض ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ جنگ کے میدان سے سخت جان دہشت گرد گھروں کا رخ کر رہے ہیں یا کسی اور ملک میں تباہی مچا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی مقامی کھیپ جو داعش سے ولولہ حاصل کرتی ہے اور جس نے شام یا عراق میں کبھی قدم نہیں رکھا حملے کر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیشتر معاملات میں دہشت گردوں پر نظر رکھنے کی کوشش کا بوجھ فوجی اقدامات سے ہٹ رہا ہے، اور سویلین جن میں قانون کا نفاذ، انٹیلیجنس کا تبادلہ، سفارتی رابطے، پیغام رسانی اور غیر ملکی اعانت شامل ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے لیے جو اقدامات پہلے ہی سے کر رہی ہے ان کا ذکر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2396 میں موجود ہے جو دسمبر میں منظور کی گئی تھی۔ ان اقدامات میں جانے پہچانے اور مشتبہ دہشت گردوں کی ایک فہرست جس پر نظر رکھی جا سکے، معلومات کا تبادلہ جس میں مسافروں کے ناموں کا ریکارڈ شامل ہے، میدان جنگ سے واپس ہونے والے جنگجوؤں اور ان پر جو داعش سے متاثر ہیں مقدمہ چلانا، اور دہشت گرد تنظیموں اور ان کے ارکان کو رقوم کی ترسیل کو روکنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملک کے انٹرپول کے ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جن سے مقامی واچ لسٹ میں کمی کو پر کیا جا سکے گا۔ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جو دہشت گردی کی وسیع تر کارروائی کا احاطہ کریں اور سزائیں دی جا سکیں۔ یہ وہ ضروری ہتھیار ہیں جن کی داعش کے اگلے مرحلے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے استغاثہ کو درکار ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تمام ملکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ضروری قانونی طریقہ کار وضع کریں تاکہ دہشت گردوں کی نشاندہی ہو سکے اور ان پر تعزیرات لگائی جا سکیں جن سے عالمی برادری ان کی مالی امداد کو منقطع کر سکے۔ سفیر سیلز نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس سے اس فاسق دہشت گرد تنظیم اور القاعدہ اور ان جیسے گروپوں سے ولولہ حاصل کرنے والے دہشت گردوں کو دائمی شکست دینے کے لیے توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھی نشوان۔ یاسمین جمیل کو اسے گھنٹے سے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ، جسے پیش کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں بہجت جیلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرن گل۔